والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. یاد ہوگا کہ کل کے بیان کے اختتام پر ایک بزرگ ساتھی نے سوال کیا تھا کہ شیخ کی توجہ کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے توجہ کرتا ہے. میں نے یہ سوال اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کا جواب ذرا وقت طلب ہے اور کل وقت ختم ہو رہا تھا بیان کا. قرآن حکیم نے اس آیہ مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی منظر کشی فرمائی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے تعلیمات نبوی حاصل ہوئی. تعلیمات نبوی میں قرآن حکیم اللہ کا کلام بھی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ کسی دوسرے نے اس کلام کو نہیں سنا اللہ سے. ساری مخلوق نے جنہیں جنہیں اس پر ایمان نصیب ہوا یا ہوتا رہے گا ان سب نے اس کو حاصل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم کے ساتھ آپ کے ارشادات عالیہ اور وہ تفہیم جو قرآن حکیم کی ہے جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, یہ سب ملا کر کیا ہے؟ تعلیمات نبوت. لیکن ایک پہلو اس سے بھی زیادہ ضروری اور بنیادی ہے اور وہ ہے برکات نبوت. جس طرح قرآن حکیم کی ترتیب سے ظاہر ہے, فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرائض نبوت کیا ہیں؟ دعوت الی اللہ, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات اللہ کے بندوں کو سنانا, اور جو قبول کرے اس کا تزکیہ فرمانا. یزکیہم, تزکیے کے بعد اگلا درجہ ہے تعلیمات نبوت کا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن اور حدیث کی تعلیمات نبوت کی ترسیل ان لوگوں تک. یہ جو تزکیہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے اور یزکیہم جو فرائض نبوت میں سے ارشاد فرمایا ہے, یہ تزکیہ کس طرح سے ہوتا تھا؟ اس کی مثال صحابہ کرام کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو صحرائے عرب میں سب کچھ تھا, بڑے بڑے جوان تھے, طاقتور تھے, شاہزور تھے, ادیب تھے, شاعر تھے, نامور لوگ تھے, کاروباری تھے, تلوار کے دھنی اور نیزہ بازی کے ماہر تھے, روئے زمین کا سفر کرنے والے اور بادشاہوں اور امراء کے درباروں تک رسائی رکھنے والے لوگ تھے. لیکن اگر نہیں تھی تو انسانیت ناقید تھی, اگر نہیں تھا تو رب جلیل کا نام نامی نہیں تھا, کوئی اسے جاننے والا, کوئی ماننے والا نہیں تھا. اگر نہیں تھی تو انسانیت کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی, ظلم و جور تھا, کفر و شرک تھا, ہر طرح کی ہر برائی کے لیے بے شمار مواقع موجود تھے, لیکن نیکی اصلا ناپید تھی. تو تزکیہ کیسے ہوا؟ فرمایا والذین معہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور کمال رسالت اگر دیکھنا چاہو تو ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے آپ کی معیت اختیار کی. معیت رسالت میں ایک بات یاد رکھیں، معیت رسالت سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر لیں، اپنی پسند و ناپسند سے، اپنی خواہش و ضرورت سے، اپنی جرأت و ہمت سے، اپنی ہر ہر بات سے گزر کر. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی مثال فرمایا کرتے تھے، جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، مسلمان کو شریعت کے ہاتھ میں اس طرح ہونا چاہیے. جس طرح مرنے والے کو غسل دینے والا جس طرح چاہے جدھر پلٹے، جہاں سے دھوئے، جہاں سے رہنے دے، جو سلوک اس سے چاہے کرے، وہ میت اعتراض نہیں کرتا، شریعت کے معاملے میں مسلمان کو اس طرح بے اختیار ہونا چاہیے شریعت کے سامنے جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں ہوتا. یہ خود سپردگی، یہ اپنے اختیارات سے دستبرداری، اپنی پسند کے ساتھ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا بغیر کسی مطالبے اور شرط کے، بغیر کسی شرط کے سرنڈر کر دینا، ہتھیار پھینک دینا، ہاتھ اٹھا لینا، یہ ہے معیت. یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو کچھ ہوں وہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ اٹھنے کا حکم دیں میں اٹھ جاؤں، آپ بیٹھنے کا حکم دیں میں بیٹھ جاؤں، آپ لڑنے کا حکم دیں میں لڑنے پہ تیار، آپ دوستی کا حکم دیں میں دوستی کے لیے تیار، آپ سونے کی اجازت دیں میں سو جاؤں، آپ جاگنے کا حکم دیں میں کھڑا ہو جاؤں. میری اس میں کوئی پسند نہیں ہے کہ میں کس وقت سونا چاہتا ہوں، میں کیا کھانا چاہتا ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے معیت. فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا، اپنا آپ باقی نہ رکھا بلکہ وہ اگر باقی رہے تو ان کے ساتھ لگ کر رہے، والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ باقی ہیں، جن کا ان کے علاوہ اپنے وجود کا کوئی تصور نہیں رہا، اپنے ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں رہا، اپنے ہونے پر کوئی مطالبہ اور اصرار نہیں رہا. یہ معیت جو تھی، اپنے آپ کو آپ کے دست عالی میں سپرد کر دینا جو تھا، اس نے انہیں برکات نبوت پہنچائی. یعنی جب وہ پیوست ہوئے نبی کے ساتھ، الگ سے وہ کچھ بھی نہ رہے، تو کیا ہوا؟ وہ برکات جو قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوٹتی تھی، وہ ہر شخص کو جتنا وہ پیوست ہو چکا تھا اس کے مطابق، اس کی اپنی معیت کے مطابق اسے وہ پہنچی. اور ان کے پہنچنے سے کیا ہوا؟ فرمایا انسانوں کے قد کاٹ وہی رہے، رنگ وہی رہے، شکلیں وہی رہی، لیکن انسان بدل گئے، ان کے مزاج بدل گئے، ان کی سوچ بدل گئی، ان کے کردار بدل گئے. اب انہی لوگوں کو دیکھو جن کی نسلیں ظلم و جور کی بھیک چڑھ رہی تھی، ان میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ ہر مومن کے لیے سراپا محبت بن گئے، اور ہر کفر کے لیے کڑکتی ہوئی بجلی بن گئی. یعنی ایک شخص مجموعہ ازداد بن گیا، ایک شخص، ایک ہی وجود، ایک ہی وقت میں، ایک ہی دل، اس میں دو مختلف وصف جمع ہو گئے. اگر اس کے سامنے کافر آتا ہے تو وہی شخص بجلی کی طرح کڑکتا ہے اس پر، اور اسی کے سامنے مومن آ جاتا ہے تو اس کے لیے باد بہاری بن جاتا ہے. آدمی ایک ہی ہے، فرد ایک ہے، اس کا دل ایک ہے، وجود ایک ہے، رویے دو ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. یعنی انتہائے غضب ہے ایک طرف اور انتہائے محبت ہے ایک طرف، اشداء علی الکفار، اللہ نے اشداء کا لفظ یعنی بہت ہی سخت ترین لوگ ہیں کفر کے مقابلے میں، رحماء بینہم، اور آپس میں مظہر رحمت الہی بن گئے. یعنی جس طرح اللہ رحمت لٹاتا ہے اس کا مظہر بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رحمت بن گئے ہیں. ایک پیار کی تو ایک حد ہوتی ہے، محبت کی تو ایک لمٹ ہوتی ہے، انسانی محبتیں انسانی پیار تو ایک اندازے ایک حد ایک مقام پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو رحمتیں ہوتی ہیں یہ تو لامحدود ہیں. تو یہاں اللہ کریم نے محبت سے بڑھ کر رحمت کا لفظ استعمال فرمایا، رحماء بینہم، یعنی جتنے اس طرف شدید ہے اس سے زیادہ اس طرف رحمت کا مظہر ہے. یہ کیا تھی؟ اسے آپ کہیے یہ تھی توجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے لیے انہیں کوئی چلا کشی نہیں کرنی پڑی، تعلیمات کے لیے انہیں پڑھنا پڑا، سیکھنا پڑا، پوچھنا پڑا، یاد رکھنا پڑا، لیکن ان کیفیات کے لیے صرف انہیں خلوص دل سے اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کرنا پڑا، یہ کام ان کا تھا. اور جیسے نگاہ اطہر نصیب ہوئی، بے یک نگاہ آنے والا صحابی ہو. پھر ان کے مدارج میں جو تفاوت ہے وہ صحابیت کے بعد ہے. بنیادی طور پر سارے شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے. اب اس میں ہر ایک کی اس معیت کا اپنا انداز ہے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابو بکر کو تم پر نمازیں زیادہ پڑھنے سے یا علم زیادہ رکھنے سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس نے فضیلت پائی ہے اس چیز کی بدولت جو اس کے سینے میں ہے. یعنی وہ سینے میں کیا تھا؟ وہی جسے ہم معیت کے نام سے یاد کر رہے ہیں، کہ کتنا کوئی فنا ہوا ذات رسول میں، کتنا کچھ اپنے آپ کو گم کر سکا نقش کفے پائے رسول پر، کتنی اپنی پسند کھو چکا. اور دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے وشاورہم فی الامر، کہ اپنے خدام سے مشورہ فرمایا کیجئے، اور جس سے حضور مشورہ فرماتے، مجلس سے فرماتے، چند خدام سے فرماتے، کسی ایک سے فرماتے، تو وہ اپنی استعداد کے مطابق مشورہ بھی عرض کرتا. لیکن پوری 23 سالہ حیات نبوت میں کسی ایک مقام پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ بھی نہیں دیا. جب پوچھا گیا تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، جیسے حضور کی پسند ہے ویسے کر دیجیے. یہ اپنی اپنی معیت کا انداز ہے کہ کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ میں کوئی مشورہ بھی دے سکتا ہوں. فرمایا ہم تو ہیں نہیں، آپ ہی ہیں، آپ جو چاہیں کر لیں، ہمارا ہم ہیں کہاں. اور یہی وہ بات تھی جو پوری کائنات میں انہیں سب سے آگے لے گئی. پھر اللہ کریم کی ایسی تقسیم ہوتی ہے نا کہ انبیاء کے تمام پورے انبو میں سب پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور سلام ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا اگلے دنوں میں لکھ رہا تھا تفسیر سورہ یوسف کی، تو کیسا عجیب ایک شان ہے. حضور نبی کریم فرماتے ہیں کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی چار پشتیں مسلسل رسالت چلتی ہے. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلات والتسلیم، چار پشتیں مسلسل نبوت چلتی ہے. اور پوری کائنات ہر نبی کے صحابہ میں ابو بکر صدیق ایک ایسا صحابی ہے جس کی چار پشتوں میں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ صحابی، خود صحابی، اولاد صحابی اور اولاد کی اولاد صحابی، یعنی چار پشتیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے. پھر اس کے علاوہ جس ہستی کی ایک نگاہ ساری انسانیت ایمان لا کر بیک وقت سامنے آ جائے تو اس ایک نگاہ میں ساری انسان صحابی بن جائے، یعنی کبھی ان کی طرف دوسری نگاہ کی حاجت باقی نہ رہے. اس عظیم مینار نور کو اللہ نے شب ہجرت ایک ابو بکر صدیق کی گود میں دے دیا. اور ایسا کریم ہے، علامہ بازل ایران کا ایک مصنف ہے، تاریخ کا مورخ ہے، بہت بڑا اور بہت بڑا شاعر بھی تھا اور بیچارہ شیعہ بھی تھا. اس کے باوجود بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں. وہ بھی جب یہ تاریخ لکھتے ہوئے، حملہ حیدری اس کی تاریخ کا نام ہے، منظوم ہے فارسی میں، تو وہ بھی جب ہجرت کا واقعہ لکھتے ہوئے یہاں سے گزرتا ہے تو کہتا ہے چرفتند چندی سے دامان دشت قدوم فلک سایہ مجروح گشت، کہ جب مکہ مکرمہ سے نکل کر تھوڑے ہی صحرا میں آپ نے سفر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک زخمی ہو گئے. ابو بکر آگا بدوشش گرفت ولے ای حدیث است جائے شگفت. وہ کہتے ہیں اس وقت ابو بکر صدیق نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ درکس چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت تواند کشی، کہ اللہ نے ایک نحیف و نظار وجود میں اتنی طاقت دے دی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر لیے جا رہا. میں اس کی توجیہ اپنے انداز میں کیا کرتا ہوں. میں نے اس سے یہ سمجھا کہ اس رب جلیل کو یہ منظور تھا کہ کائنات کا ہر ذرہ خواہ وہ عرض بسیط کا بھی ہو، اگر محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو ابو بکر کے تلووں کو چومے. یعنی ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ پوری کائنات میں سارے کا سارا نور نبوت اس ایک ہستی کے دوش مبارک پر ہے، اور پھر تین دن تین راتیں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا، پوری شمع نبوت مرتکز ہے ایک شخص کے قلب پر، سارے کی ساری توجہ پا رہا ہے. وہ توجہ جو ایک نگاہ میں ساری انسانیت کو شرف صحابیت عطا کر سکتی ہے، وہ مسلسل تین روز تین راتیں صرف ایک انسان کو مل رہی ہے، اور وہ ہے ابو بکر صدیق. کیوں؟ اس کی معیت اللہ نے اسی درجے کی بنائی. تو علامہ مرحوم نے کہا ہے نا، آ امن الناس بر مولائے ما، آ کلیم وادی سینائے ما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کے وقت فرمایا تھا کہ انسان انسان کی خدمت کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے، میری اگر کسی نے ذرا برابر خدمت کی ہے تو میں نے اس سے بڑھ کر اسے بدلہ دیا ہے. لیکن ایک ابو بکر اس کے احسانات کو میرا رب آخرت میں اسے لوٹائے. یہاں سے لیا علامہ مرحوم نے کہ آ امن الناس بر مولائے ما، ہمارے آقا و مولا پر روئے زمین پر سب سے زیادہ احسانات کرنے والا، آ کلیم وادی سینائے ما. جس طرح پوری قوم بنی اسرائیل منتظر تھی اور ایک کلیم تھا جو وادی سینا میں محو راز و نیاز تھا، پوری امت مرحومہ الگ ہے اور ایک ابو بکر ہے جو محو راز و نیاز. ہاں کلیم ہے وادی سینا ماں دولت کشت ملت راچو ابر. کہ نبی کریم کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ میں نے زندگی بھر ابو بکر کے مال کو اس طرح خرچ کیا ہے جیسے یہ میرا اپنا مال، کبھی مجھے خیال نہیں آیا کہ یہ مال کسی دوسرے کا ہے، اس کا کوئی اور مالک بھی ہے، ہمیشہ میں نے اس طرح استعمال کیا اور خرچ فرمایا جس طرح میرا اپنا مال. دولت او کشت ملت راچوں ابر، سانیے اس نینو غارو بدرو قبر. بہرحال میں اپنے اس سے ہٹتا جا رہا ہوں. موضوع سے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ہے معیت رسالت. جب معیت نصیب ہوئی، توجہ نصیب ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا ہوا؟ ایک شخص بیک وقت مجموع ازداد بن گیا، کافر اور کفر کے لیے شدید تر، مومن اور نیکی کے لیے رحیم تر. پھر فرمایا تراہم رکعان سجدین، تو جے مخاطب تو جب بھی دیکھیں لوگوں کو رکوع و سجود کر رہے ہو. آپ صحابہ اکرام کی مثال ہی لے لیجئے، تو کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف نمازیں پڑھتے رہے؟ اگر یہ کہا جائے تو یہ درست نہیں ہے، چونکہ صحابہ کرام نے تو ایک عالم کو مسخر کر دیا، سیاسیات کے امام وہ، معاشیات کے امام وہ، اخلاقیات کے امام وہ، تعلیمات کے امام وہ، روئے زمین کی انسانیت کو انسانیت تک پہنچانے والے وہ لوگ ہیں، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ترجمان نبوت، بلکہ زبان نبوت کہو تو زیادہ موضوع ہوگا، کہ اللہ نے جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اسے لے کر وہ مثل نسیم سحر پھیل گئے، اور روئے زمین پر ایک گدا کی جھونپڑی سے لے کر شہنشاہ کے محل تک اس خوشبو کو پہنچا کر چھوڑا. تو ان ساری مصروفیات میں، غزوات میں، جنگوں میں، سرایا میں، حضور کے وصال کے بعد کی جنگوں میں اور مارکوں میں، میدانوں میں، سفر میں، حضر میں، تو اللہ فرماتا ہے تو انہیں جب بھی دیکھے وہ رکوع و سجود کر رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حق یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اس خلوص سے کرتے تھے جس خلوص سے کوئی سجدہ بھی نہیں کر سکتا. ان کے علاوہ کسی کے سجدے میں بھی وہ حضوری نہیں ہے جو ان کے کاروبار حیات میں بھی تھی. سجدے تو خود سجدے تھے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اگر وہ دکانداری کرتے تھے، اگر وہ جہاد کرتے تھے، اگر وہ سفر کرتے تھے، اگر وہ سلطان تھے یا امیر تھے، وہ مفتی تھے، قاضی تھے یا امام تھے، وہ مہاجر تھے یا انصار تھے، وہ کبھی دکاندار اور تاجر تھے یا کبھی آجر و مزدور تھے، ہر حال میں ان کا ہر قدم اللہ کے سامنے اس خلوص سے ہوتا تھا جیسے وہ رکوع و سجود ہی کر رہے ہیں. تراہم رکعان سجدا، ان کی زندگی کا کوئی لمحہ، ان کے کردار کا کوئی ایکٹ، کوئی عمل دیکھ لو، تمہیں رکوع و سجود نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں محمد الرسول اللہ کی توجہ نصیب ہوئی، جسے کہتے ہیں توجہ کا اثر. توجہ کیا ہوتی ہے؟ اس ہستی کے ساتھ اس طرح جڑ جانا کہ اپنا کچھ نہ رہے اور وہاں سے ملے کیا، یہ کیفیات. کیوں ایسا کرتے تھے؟ شاید یہ ساری محنت اتنی بڑی ریاست بنانے کے لیے کی ہو، شاید روئے زمین کی حکومتوں کو لوٹ کر خزانہ بھرنے کے لیے کی ہو، شاید اپنی شہرت و ناموری کے لیے کی ہو، شاید اپنے آپ کو بہادر کہلوانا. فرمایا نہیں، سب کچھ لٹا کر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، صرف اللہ کی رضا کے. جو کچھ بھی کرتے تھے ان کا ہر ہر عمل خالص اللہ کی رضا، اس کے قرب کی طلب اور اس کے جمال کی سیرابی کے لیے. یہ خلوص، یہ کھرا پن کہاں سے آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے. اور اسے کہتے ہیں کہ آپ نے تزکیہ فرمایا ان لوگوں کا. وَيُزَكِّيهِمْ، محنت کرنا، طلب کرنا، مانگنا الگ شے ہے، پانا الگ شے ہے. کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر اقتدار کی طلب کرتے رہتے ہیں لیکن پاتے تو جیلیں ہی ہیں، ان کی عمر قید میں گزر جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو فتح کے لیے میدان میں اترتے ہیں اور قتل ہو کر شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں. طلب کرنا اور بات ہے، حاصل کر لینا اور بات ہے. تو ان میں طلب ہی طلب تھی یا ان لوگوں کو کچھ ملا بھی؟ خارجی کوششیں، اپنی محنتیں کیا رنگ لاتی ہیں وہ تو تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کبھی کامیاب بھی ہوتی ہیں اور اکثر بیشتر ناکام بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو توجہ تھی کسی کی، اس توجہ سے جو طلب پیدا ہوئی اس کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میری تجلیات کو اگر عالم آب و گل میں دیکھنا چاہے تو میرے جمال کو ان کی پیشانیوں پہ رقصاں پائے. یہ جو تڑپ پیدا ہوتی ہے توجہ سے، یہ جو تڑپ اور طلب پیدا ہوتی ہے توجہ سے، اس میں ناکامی کا نام نہیں ہے، اس میں نہ پانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا ان میں اگر یہ ذوق پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے، تو جتنا ذوق تھا اس سے بڑھ کر انہوں نے پایا. بلکہ اے مخاطب، دیکھنے والے، تو جب چاہے ان کے رخ روشن کی طرف دیکھ، میرے جمال کو، میری تجلیات کو، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ رقصہ پائے گا. ان کا ہر ہر سجدہ جمال یار سے مزین ہو کر پیشانی اٹھاتا. تو یہ ہے توجہ کی اصل تعلیمات. ہر جا مل سکتی ہیں، برکات کہیں کہیں، اس لیے کہ یہ برکات نبوت. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برکات اس طرح بانٹی جس طرح آپ کو زیبا تھا. یعنی در رحمت کھولا تو صرف ایک ہی پابندی لگائی کہ جو چاہے وہ آ جائے، جو نہیں آئے گا محروم رہے گا. آنے والے پہ کوئی پابندی نہ لگائی کہ آنے والا مرد ہے یا خاتون ہے، آنے والا بوڑھا ہے یا بچہ ہے، آنے والا امیر ہے یا فقیر ہے، آنے والا عالم ہے یا جاہل ہے. جو بھی آیا، علم کسی نے سیکھا تو عالم کہلایا، لیکن یہ کیفیات ہر آنے والا شرف صحابیت سے مزین ہو گئے. بدوی تھا، صحرائی تھا، امیر تھا، فقیر تھا، مرد تھا، خاتون تھی، بچہ تھا، صحابیت سے مزین فرمائی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹا نہیں، لٹایا ہے. میں ایک دن ایک بزرگ کے حالات پڑھ رہا تھا تو ان کی مجلس میں کسی نے کوئی ٹوکرا بھیج دیا، فروٹ کا یا کھجوروں کا، یا مجھے صحیح یاد نہیں، کچھ ایسی چیز تھی کھانے پینے کی، کسی نے بھیج دی. کچھ لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک خادم سے فرمایا کہ یہ تقسیم کر دو. تو کہنے لگا، حضور، خدائی تقسیم سے بانٹوں یا مصطفی تقسیم سے؟ انہوں نے کہا، یہ تو کیا کہتا ہے، اللہ کی تقسیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو الگ الگ ہے. تو کہنے لگا، اللہ نے تو ہر چیز ایک اندازے سے تقسیم فرمائی، تو اگر آپ کہیں اس طرح بانٹوں تو پھر تو میں آدمی گنوں گا، کھجوریں گنوں گا، اس کا اندازہ کروں گا، جتنی جس کو آتی ہیں اس طرح بانٹوں گا، یہ لمبا کام ہے. تو میں پوچھا، تو مصطفی تقسیم کیا؟ تو کہنے لگا، حضور نے تو لٹوایا ہے، جتنی ہاتھ میں آتی جائیں گی، جس کی طرف بڑھتا جاؤں گا اس پر لٹاتا چلا جاؤں گا. حضور نے تو لٹوایا ہے، بانٹنا اور شے ہے، لٹوانا اور شے ہے. اور واقعی اتنا بڑا منصب بغیر کسی قید کے لٹوانا، یہ آپ ہی کا فرما. انما انا قاسم واللہ یعطی، ہمارا کام لٹوانا ہے، دیتا تو رب ہے، لیکن ہمارا تو کام ہی لٹوانا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ فرمایا، اور یاد رکھو، جسے تم موت کہتے ہو یہ حیات کا دوسرا رخ ہے. جو لوگ اس سے ڈرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کی تحقیق کریں. موت کسی فنا کا نام نہیں ہے. موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ، شام زندگی، صبح دوام زندگی. موت زندگی کا وہ رخ ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا. زندگی نے ایک کروٹ بدلی اور فانی جہان سے نکل کر ایک دائمی جہان میں شروع ہو گئی. پھر اس کا وہاں کا پروسیس ہے، سٹیجز ہیں، اس کے مدارج ہیں کہ کن کن سے گزر کر کہاں تک جاتی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ حیات بھی باقی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت و رسالت بھی باقی ہے، دین بھی باقی ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ حضور دنیا میں تشریف فرما تھے، حیات وہی تھی لیکن دنیاوی تھی، اس کا تعلق عالم دنیا سے تھا، حضور برزخ میں تشریف لے گئے. حیات ویسی ہی ہے لیکن احکام برزخ تو اس پر وارد ہوں گے، اس کی صورت حیات برزخ کی ہوگی. حیات ویسی ہی ہے لیکن صورت حیات دنیا کی ختم ہوگی اور حیات برزخ کی. جس جیسے آپ کہہ لیں کہ جو جس ملک میں مکین ہے اس کے اعتبار سے نبوت بھی آپ ہی کی ہے، برکات بھی آپ ہی کی ہیں، لیکن اس شرف کو پانے کے لیے اس عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے زمانے میں اپنی دنیاوی حیات اور اپنی پسند سے اپنے کو لے جا کر قربان کرنا ضروری تھا، لہذا صحابی وہی بن سکے جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی. مگر وہ برکات ختم نہیں ہوئی، صحابہ نے پھر ان برکات کو بانٹا. جس طرح دین کی تعلیمات حضور نے صرف صحابہ کو پہنچائی، پھر ساری انسانیت کو صحابہ نے پہنچائی، اسی طرح آپ کی برکات صحابہ کو پہنچی اور حضور کے چشم عالم سے پردہ فرمانے کے بعد برکات نبوی کو صحابہ نے بانٹا. صحابہ کی شان تقسیم بھی ایسی تھی کہ جو کوئی انسان صحابی کی مجلس میں پہنچا ایمان کے ساتھ وہ تابعی بن گیا. مرد تھا، عورت تھی، بچہ تھا، بوڑھا تھا، عالم تھا یا ان پڑھ تھا، لیکن وہ تابعیت کے شرف سے مشرف ہو گیا ایک مجلس میں، ایک نگاہ میں، ان کے ساتھ ملنے میں. تابعین میں بھی یہ قوت بدرجہ اتم رہی کہ ان کی خدمت میں جو پہنچا وہ تبع تابعی کہلایا، لیکن جوں جوں زمانہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچھڑتا گیا اس میں وہ طاقت کم ہوتی گئی. صحابی صحابی نہ بنا سکا، تابی بنایا اس نے. تابی تابی نہ بنا سکا، اس نے تبع تابعین کی جماعت پیدا کی. تبع تابعین ہر آنے والے کو سرفراز نہ کر سکے. تبع تابعین کے بعد پھر معاملہ اس طرح بدل گیا کہ اکثر لوگ علوم ظاہری تک پہنچے، کچھ خوش قسمت ایسے تھے جنہیں علوم ظاہری کے ساتھ وہ توجہ بھی نصیب ہوئی اور انہیں لمحوں میں نہیں پھر انہیں تبع تابعین کی خدمت میں عمریں بسر کرنا پڑی. حالات بدل گئے تھے، پھر لوگوں نے عمریں صرف کی، لوگ تلاش کیے، ان کی صحبت میں بیٹھے، وہ انوارات جو ان کے قلوب پر تھے وہ انہوں نے ان کے قلوب پر انڈیلے، انہوں نے دل کا برتن کھول کے رکھا، اس میں وہ آئے، کسی قدر اس میں دین سے محبت آئی، کسی قدر ان میں گناہ سے نفرت آئی، کچھ عقائد کی اصلاح ہوئی، کچھ خلوص آیا، کچھ تھوڑا سا درد سجدوں میں پیدا ہوا. تو یوں یہ سلسلہ انسانوں کی اپنی اپنی استعداد کے مطابق چلتا رہا. جس طرح صحابہ جیسا کوئی عالم ظاہری نہ بن سکا، اسی طرح کیفیات باطنی کا حامل بھی کوئی نہ بن سکا. ایک نانوائی کا تذکرہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ روٹیاں بیچ رہا تھا تو کسی نے قیمت پوچھی تو اس نے باسی روٹی کی قیمت دگنی بتائی. مثلا اگر تازہ آٹھ آنے میں ہے تو باسی ایک روپے کی بیچ رہا تھا. تو کسی نے کہا، بابا تیرا دماغ خراب ہے، جو تو نے کل تک آئی تھی اس کا تو دگنا مانگتا ہے معاوضہ، اور جو آج پکائی ہے اس کی آدھی قیمت کہنے لگا. جو کل پکی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے اس سے ایک دن قریب ہے، میں مہنگی بیچوں. کہنے لگا جو کل پکی تھی اس میں یہ نور جو ہے، اس پر جو بسم اللہ میں نے پڑھی تھی، اس کے لیے جو وضو میں نے کیا تھا، اس پر جو میں نے محنت کی تھی، اس میں برکات اس کی نسبت زیادہ ہے، وہ پورا ایک دن اس سے قریب ہے حضور کے زمانے کے. اور واقعی اس نے بڑی بات کی. مرور زمانہ جو ہے نا، ایک عرب شاعر نے کہا تھا، کنا کا زوج حمامت فی ایکت متمتعین بصیت وشبابی. کبوتروں کی محبت مثالی ہوتی ہے. تو اس نے کہا ہم بھی کبوتروں کے جوڑے کی طرح محبت کرتے تھے اور ایک حوصلہ تھا ہمارا جس میں ہم بہت سکون سے وقت گزارتے. یہی اسلام تھا، یہی ہم تھے، یہی قرآن تھا، یہی ہم تھے، یہی دین تھا، یہی ہم تھے، یہی احکام تھے، یہی مسلمان تھا. لیکن ان کی محبت مثالی تھی. ان کے لیے دو الگ الگ گھر نہیں تھے، دو الگ گھونسلے نہیں تھے، ان کی الگ رائے نہیں تھی، الگ پسند نہیں تھی. اسلام کو جو پسند تھا وہی مسلمان کو پسند تھا اور بڑی محبت سے پسند تھا. کنہ کا زوج حمامت فی حیکت, ہم کبوتروں کے جوڑے کی طرح ایک ہی گھونسلے میں تھے. متمتعین بصحت و شبابی, جوانی اور صحت سے مستفید ہوتے. کہتے ہیں دخل الزمان بنا وفرق بیننا, ہمارے درمیان زمانہ در آیا اور اس نے ہمیں جدا کر دیا. دخل الزمان بنا وفرق بیننا ان الزمان مفرق الاحبابی, کہنے لگا بے شک زمانہ بڑا ظالم ہے, آدمی سے محبوب کا دامن بھی چھڑا دیتا. یہ مرور زمانہ ہی ہے نا کہ جس نے مسلمان کو حب رسول تک سے دور کر دیا. یار کیسی عجیب بات ہے, نبی کا حلیہ اور ہے مسلمان کا حلیہ اور ہے, نبی کا لباس اور ہے مسلمان کا لباس اور ہے, نبی کا حکم اور ہے مسلمان کی رائے اور ہے, نبی کا ارشاد اور ہے مسلمان کی سوچ. دخل الزمان ایمان سے کہو, اگر تم سارے لوگ حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے ہوتے تو کیا کوئی کسر رہ جاتی؟ پتر یہ زمانہ مار گیا نا ہمیں, ہمیں پھر زمانے نے مار دیا, ہم زمانے کی مار کھا گئے. تو پھر وہ بابا سچ کہتا تھا نا کہ جسے قریب کا جتنا زمانہ نصیب ہے وہ اتنا خوش قسمت ہے. تو یہ جو جو زمانہ در آیا تو وہ قوتیں, وہ کیفیتیں, وہ طاقتیں کم ہوتی چلی گئیں, لیکن ختم نہ ہوئی اور نہ ہوں گی. اس لیے کہ نبوت جاری و ساری ہے, تو نبوت کے دونوں پہلو, تعلیمات نبوت بھی رہیں گی, برکات نبوت بھی رہیں گی. اللہ نے دونوں کے لیے ادارے بنا دیے. رب کریم نے اہتمام فرمایا کیونکہ اس کا وعدہ تھا, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے اپنے ذمے ہیں, ہم اس کی حفاظت کریں. اور یاد رکھیں, آپ کسی انسان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ کوئی اس کے بازو نہیں توڑے گا, کوئی اس کا دانت نہیں توڑے گا, کوئی اسے گولی نہیں مارے گا, لیکن اگر اسے کوئی بھوکا پیاسا مار دے تو وہ میری ذمہ داری نہیں, مرتا ہے تو مر جائے, میں اس کا بدن بچاؤں گا. یہ تو حفاظت نہ ہوگی. حفاظت سے مراد تو اس کی حیات کو بچانا ہے. قرآن کی حفاظت سے مراد قرآن کی تفہیم کو بچانا ہے. متن قرآن تو پہلے محفوظ ہے, لو محفوظ میں بھی ہے. قرآن کی تفہیم اور تفہیم ہے قرآن کی نبی کریم کے ارشادات, ورنہ تو کوئی قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ, فرائض نبوت میں سے ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان پر جو نازل ہوا اس کا مفہوم کیا ہے. ہر شخص اپنی مرضی سے مفہوم مقرر کرنے کا مجاز نہیں ہے. تو جو بتایا حضور نے اگر وہ مفہوم انکا ہو جائے تو قرآن کی حفاظت کہاں رہی؟ کوئی نہ رہی. اس مفہوم کو پانے کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے, برکات نبوت کی ضرورت ہے. وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پہلے تزکیہ پھر تعلیم کتاب و حکمت. اور اگر تزکیہ ہی اٹھ جائے تو تعلیم کہاں ہو؟ آپ اس تختی پہ لکھنا چاہتے ہیں جو پہلے سیاہ ہو چکی ہے, جس سے صاف ہی نہیں کیا گیا تو کیا لکھ پائیں گے؟ صفائی پہلے ہوگی, تزکیہ پہلے ہوگا, تحریر بعد میں نہیں آئے گی. اسی لیے فرمایا یزکیہم وجل. تو یہ بات ہے الہی, اس فن کو بھی حاصل ہے کہ جب تک سورج کا سفر جاری ہے حاملان توجہ رسول بھی دنیا میں موجود رہے گی. یہ بات ہے الہی, اس کو حاوی ہے, یہ اس میں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے یار, اس بات پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر لوگوں نے ولایت کی نقل بنا لی اور نقلی پیر بن گئے اور وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں, تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے کہ لوگوں نے تو نقلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, لوگوں نے نقلی خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اگر نقلی ولی ہونے کا دعویٰ کر لیا تو کیا حیرت ہے؟ جب ایک انسان انسانی طرز تخلیق پہ پیدا ہوتا ہے, کسی کے گھر بچہ ہے پیدا ہوتا ہے, وہ مشکل پلتا ہے, سارے انسانی پراسس سے گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خدا ہوں. لوگ اور تماشا دیکھو, کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے محتاج ہے اور کہتا ہے میں خدا ہوں. کتنی عجیب بات. کذاب اور دجال کتنے گزرے ہیں زمانے میں جنہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر لیا, تو ولایت تو اس کے مقابلے میں چھوٹی سی چیز ہے. اگر کسی نے ولایت کا دعویٰ کر لیا ہے غلط, تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں, بلکہ لوگ نہ کرتے تو حیرت ہوتی کہ یہ اتنا, اس میں اتنی عزت و احترام تھی, اس میں اتنا پیار و محبت لوگ دیتے تھے, تو لوگوں نے نقل بنا کر کیوں نہیں بیچی. جس چیز پہ جتنا زیادہ منافع آتا ہو اسی کی نقل بھی بنتی ہے. لیکن ہر نقل کا پتہ ہے توڑ کیا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی یہ سارے بازار میں جو غلہ ہے, اس آٹا جو ہے یہ نقلی ہے, اس میں آمیزش ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اصلی کی بوریاں لگوا دیں نا کسی ایک دکان پر, کہ لوگوں کو پتا تو چلے اصل ہوتا کیا ہے, پھر وہ نقل خریدنے سے باز آ جائیں. آپ گالیاں دیتے پھرے, اشتہار لگاتے پھرے, کہتے پھرے, جب ہے ہی نقل تو لوگ نقل لیں گے, کہاں جائیں گے. تو نقل کا علاج یہ نہیں تھا کہ اصل کا بھی انکار کر دیا جاتا. اگر نقل زیادہ ہو گئی تھی تو ہم سب کے ذمے تھا کہ اصل کو تلاش کر کے مارکیٹ میں لاتے اور بتاتے کہ اصل یہ ہے کہ یہ آدمی بدکار تھا, فلاں مجلس میں بیٹھا, دیکھ لو نیک ہو گئے, اسے برائی سے نفرت ہوگی, اس کے عقائد کی اصلاح ہوگی, اس کے اعمال کی اصلاح ہوگی, یہ جو محض دنیاوی شہرت کے لیے لپکتا تھا آج اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, یہ جو لوگ جو محض گناہوں میں یا کلموں میں جس کی رات بیت جاتی تھی اب اس کی سحری مسجد میں ہوتی ہے. تو کتنا بڑا فاصلہ ہے ایک کلب گھر سے, شراب خانے سے مسجد تک کا کتنا بڑا فاصلہ ہے. اور یہی وہ توجہ ہے, یہی وہ تاثیر ہے. صوفیاء کے نزدیک شیخ کہلانے کا مستحق وہ شخص ہے جو بارگاہ رسالت میں پیش کر سکے. یہ تصوف کی بیعت کے لیے کم از کم شرط ہے. جو شخص تصوف کی بیعت لیتا ہے اس میں کم از کم یہ استعداد ہونی چاہیے. اگر اس میں یہ استعداد نہیں تو اصلاح کی بیعت لے سکتا ہے, تصوف کی نہیں. اور توجہ یہ ہے کہ اس طالب کو اپنے پاس بٹھا کر اللہ کا ذکر کرائے اور اپنے دل کی قوت, اپنے دل کے انوارات اس کے دل پر القا کر کے اس کے دل کو اس طرح روشن کرے کہ وہ زینہ بزینہ ترقی کرتا ہوا ہر آن فنافر رسول کے قریب ہوتا چلا جائے اور کم از کم اسے فنافر رسول نصیب ہو. اب اس میں اگر لوگوں نے رنگ آمیزی کر لی کہ پیر کی برکت سے اولاد ملے, پیر کی برکت سے صحت ملے, پیر کی برکت سے دولت ملے, تو یہ رنگ آمیزی لوگوں کی ہے. یہ شیخ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے مقدمات جیتے, اس لیے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مشائخ اکثر مقدمات ہارا کرتے تھے, نہ باہر نکلے, نہ عدالت میں گئے, نہ کسی کو رشوت دی, نہ کام کرنے کی فرصت ملی, تو اپنے ہارا کرتے تھے, کسی کی کیا جیت. اگر شیخ کے ذمہ آپ کو صحت دینا ہے تو میں نے تو ان لوگوں کو اکثر بیمار ہی پایا ہے, کیونکہ یہ لوگ دنیا میں اتنا کام کرتے ہیں شاید انسان اتنا کام نہ کر سکے. آپ بزرگان دین کی تصانیف دیکھیں, ایک شخص فوت ہوئے تو کم و بیش 80 کے قریب ان کی عمر بنتی ہے, اور ان کی تصنیفات کو تقسیم کیا جائے تو پیدا ہونے کی تاریخ سے وفات کی تاریخ تک 18 صفحے روزانہ بنتے ہیں. اتنے تو پڑھے بھی نہیں جاتے عام آدمی سے, یہ اوسط پوری زندگی کی 18 صفحے روز کے مطالعے کی کوئی نہیں دے سکتا. تصنیف کرنا تو بہت بڑا کام ہے کہ مختلف کتابوں سے مختلف جگہوں سے مواد کو لے کر یکجا کرنا. تو یہ لوگ اتنا کام کرتے ہیں کہ ان کی حیات اور ان کی صحت بھی بجائے خود ایک کرامت ہوتی ہے. کبھی میڈیکل سائنس اسے سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ لوگ کیسے جیتے ہیں اور یہ کتنا کام کرتے ہیں اور کس استعداد سے کرتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہماری غرض یہ ہے کہ جسے ہم شاید سمجھتے ہیں, سب سے پہلی بات تو ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس حد تک اس کے سپرد کرنے سے تیار ہیں. طالب کی طرف سے سپرد کرنے کا عمل ہے کہ اپنی رائے ہم کتنی رکھتے ہیں اور اس سے بات کتنی لیتے ہیں, پھر اس پر ہے کہ وہ ہم پر کتنی محنت کرتا ہے اور کس حد تک. اور یہ حق ہے کہ اگر کسی کے دل میں کچھ بھی ہو تو وہ کم از کم ہمیں برائی سے متنفر اور نیکی کا طالب تو بنا ہی دے گا. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے وقت ضائع کرنے کا، پھر کوئی اور دروازہ تلاش کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص پہلے دن ولی کامل نہیں بن جاتا، اگر میں 100 گناہ کرتا تھا اور شیخ کے پاس بیٹھا تو 100 سے 99 ہو گئے تو یہ بھی میری ترقی ہے، اور اگر 100 سے 101 کی طرف چل پڑا ہوں تو پھر مجھے یہ شیخ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے فلسفہ شیخ کی توجہ کا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ رب جلیل نے ہمیں جس سلسلے عالیہ سے منسلک فرمایا ہے، اور جو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں نصیب ہوئے، انہوں نے اس ایک گزرے زمانے میں قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی۔ عجیب شخص تھا، حیرت ہوتی ہے اس کی جرأت رندانہ پر کہ اس نے ہر آنے والے کے لیے تصوف کا دروازہ کھول دیا، اور یہ کام 1400 سال بعد پہلی دفعہ ہوا ہے۔ تبا تابعین کے بعد یہ جرأت رندانہ 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کی۔ لوگوں کے پاس کروڑوں لوگ آئے، لاکھوں لوگ آئے، ان میں سے 3, 4, 5, 10 چن کر انہیں تصوف اور تزکیے کی تعلیم دی، باقی سب کو تعلیم ظاہر پر رکھا۔ یہ ایک عجیب شخص تھا، اللہ کی اس پر کروڑوں رحمتیں ہوں، کہ اس نے ہر آنے والے کے لیے دل کے دروازے کھول دیے، اور ہر آنے والے کو کیفیات قلبی تقسیم کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت 1400 سال بعد ہمارے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندہ فرمایا، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اپنا باپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو اچھا ہی سمجھے، لیکن بعض ایسے حقائق ہوتے ہیں جو تاریخ منوا لیتی ہے، اور یہ بات اب اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ لوگ ہم پہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہر آنے والے کو بتا دیتے ہیں، پہلے بزرگ تو کسی کسی کو بتاتے تھے۔ یعنی لوگ اس قدر نامانوس ہو چکے ہیں اس چیز سے کہ اب اس بات پہ حیران ہیں کہ ہر ایک کو مل سکتی ہے، ہر ایک کو اسلام مل سکتا ہے، ہر ایک کو ایمان مل سکتا ہے، ہر ایک کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے باپ کی وراثت ہے۔ کسی ایک خاندان کے لیے اللہ کا قرآن، پیغمبر کی توجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور تزکیہ کسی ایک خاندان، ایک فیملی یا خاص اشخاص کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، علماء کے لیے، ان پڑھوں کے لیے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس علم ظاہر بھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان پڑھ کی نسبت زیادہ لوٹ لے گا، اسے طریقہ آتا ہوگا، سلیقہ آتا ہوگا، عمل کرنے کا ڈھنگ آتا ہوگا، عقائد خاص ستھرے ہوں گے، یا جو جو جتنی جتنی محنت یا جتنے جتنے جذبے سے کوئی داخل ہوگا اتنا وہ زیادہ لے جائے گا۔ تو میرے بھائی، اسے کہتے ہیں شیخ کی توجہ، اور یہ کیفیات جو ہیں یہ بغیر توجہ کے نصیب نہیں ہوتی۔ محض ثواب لینا ایک الگ بات ہے، اور اس ثواب کے ساتھ کیفیات بھی حاصل کرنا یہ الگ بات ہے۔ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، کھانا پینا بھی، لباس بھی، رہائش بھی، صحت بھی، ہر طرح کی نعمتیں، لیکن اس کے ساتھ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار باری ہوگا۔ اب کوئی قناعت کرتا ہے وہاں تک پہنچ کر وہاں آرام سے رہنے پر تو وہ اس کی مرضی ہے، اور کوئی وہاں جا کر بھی جمال باری کی طلب رکھتا ہے تو وہ اس کی اپنی طلب ہے۔ تو یہ راستہ صاحب جنت کو پانے کا ہے، یہ راستہ جنت کے مالک کی حضوری کا ہے، اور وہ راستہ ہمیں جنت تک لے جانے کے لیے کافی۔ اگر ایک شخص عقیدہ صحیح رکھتا ہے، حلال حرام سے بچتا ہے، پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے، زیادہ مصیبت میں نہ پڑے۔ لیکن مزہ جو جمال میں ہے وہ صرف رہائش میں کب ہے؟ یہ اپنی اپنی پسند ہے۔ اب وقت ہو رہا ہے سنتوں کے لیے، 5 منٹ بچتے ہیں، آپ حضرات